اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بیدد کل ذرت نیت الفاظ مرتین، سورہ یوسف آیت نمبر 15.
لما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں.
یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں عبرت کی کافی نشانیاں ہیں سیکھنے کے لیے، ہمیں اپنی زندگی میں سیکھنے کے لیے کافی نشانیاں ہیں اگر ہم غور فکر تدبر کریں تو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ذهبوا به اجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی نے لے کے چلے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس کو غیر آباد کنویں میں یعنی خشک کنویں میں پھینک دیں گے. تو جب انہوں نے پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی. اب یہ وحی وہ پیغمبر والی وحی نہیں ہے، یہ الہام ہے. الہام یعنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ یہ جو کر رہے ہیں، یہ تمام جو یہ کام کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو بتا دو گے لیکن وہ جانتے نہیں. اچھا، اب یہ تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ لوگ جب ہم اللہ اور رسول کا راستہ لے لیتے ہیں اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں لوگ پریشان کرتے ہیں ہر طریقے سے، ہر طریقے سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، بہتان بھی لگاتے ہیں، ذہنی لحاظ سے بھی ٹارچر کرتے ہیں اور مالی اور جانی نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو اب اس میں سبق یہ ہے کہ اگر ہم مستقل مزاج سے اپنے راستے پہ جمے رہیں گے اور ان تمام تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہیں گے تو جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا، حالانکہ بھائیوں نے تو اپنی طرف سے پھینک دیا تھا ختم، لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، یہ بات ڈالی کہ تم فکر نہیں کرو، یہ جو تمہارے ساتھ سلوک کر رہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ تم ان کو بتاؤ گے لیکن یہ جانتے نہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ صرف یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. جو بھی مومن مرد اور مومن عورتیں اس تکلیف سے اس سے گزریں گی، اب گزریں گی ضرور، کیوں کہ اللہ کی کا دیدار اور جنت حاصل کرنے کے لیے تو یہ تکلیفات اور یہ مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، ہمیں برے خیالات اور برا نہیں سوچنا، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم صبر کریں اور برداشت کریں اور معاف کریں. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، اس وقت بھی اگر ہمارے راستے میں کوئی روڑے اٹکا رہا ہے، ہمیں تکلیف دے رہا ہے، ہمیں ذہنی تکلیف دے رہا ہے، ہمیں مالی جو بھی دے رہا ہے، لیکن ہمیں اپنا جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا، تو ہمیں اس میں ثابت قدمی سے جمے رہنا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے پاس اللہ کی مدد آ جائے گی. اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی کیونکہ راستہ ہم نے اللہ کو لیا ہے. تو جو اللہ کو لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، لیکن ہمیں صبر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، برداشت کا ہے، درگزر کا ہے، اچھے اخلاق کا ہے. ہمیں کسی کی جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو نہ ہم برا کہیں گے، نہ اس کی غیبتیں کریں گے، نہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، نہ اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے، نہ غلط رویے رکھیں گے. ہمیں صرف صبر ہی صبر کرنا ہے اور ہمیں اس کے متعلق نیگیٹو سوچنا بھی نہیں ہے. یہ بھی ہمیں اجازت نہیں ہے ہمیں کسی کے مطابق جو ہمیں تکلیف دے رہے ہم اس کے متعلق نیگیٹو سوچیں. کیوں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہماری روح پہ جاتا ہے. یہ نقطہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ جو کچھ میں نیگیٹو کروں گی وہ میری سب سے پہلے روح پہ جائے گا, اس کا اثر روح پہ ہوگا. جو میں پازیٹو کروں گی, اچھا اخلاق کروں گی, وہ سب سے پہلے میری روح پہ جائے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس اللہ رسول کو کے راستے کو سمجھیں اور اس کے مطابق مستقل مزاجی سے چلتے رہیں. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ جو تمام نقصان پہنچانے والے, تکلیف دینے والے لوگ جو ہیں وہ خود قائل ہو جائیں گے, خود مان لیں گے, خود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا, عزت ڈال دے گا, سب کچھ ڈال دے گا. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ یاد رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے.
قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ.
اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا, بس اسے بھیڑیا کھا گیا. آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے, وہ ہم بالکل سچے ہی ہوں.
وہ اپنا جو انہوں نے سازش کی تھی انہوں نے سازش پہ عمل درآمد کر لیا. جب کر لیا اور اس کو کنویں میں ڈال دیا تو اب ان کی جو قمیض تھی اتروا لی ہوگی اتر, اور کوئی مرغی ذبح کی یا جو کچھ بھی جائے گا کئی خون ان کی قمیض پہ لگا دیا اور اپنے باپ کے پاس لیا. کیا وجاؤ آبا عشا کن, وہ عشا کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. اب روتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اپنے باپ کو تو ہمدردی دکھانی ہے نا, اور بتانا ہے ان کو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا فنستبقا طبقا وتركنا یوسف عندنا متان متا عندنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. وہ کہنے لگے ہمارے ابا جان ہم کھیل تماشے میں لگ گئے دوڑ میں, دوڑ کا مقابلہ ہمارا شروع ہو گیا مطلب, تو ہم نے ہمارا جو سامان تھا اس کے پاس یوسف علیہ السلام کو ہم نے بٹھا دیا اور اتنے میں بھیڑیا آیا اور وہ ان کو اٹھا کے لے گیا. ہم اور کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات نہیں مانیں گے لیکن ہم بالکل سچے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ انسان, یہ انسان کی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے, اور ہر انسان میں جھوٹ ہے. اب یہ جھوٹ کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال کرتے کہ یہ جھوٹ ہم لوگوں کیوں کیا, کس وجہ سے ہم نے یہ تمام سازش کی, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیوں ان کے بھائیوں نے سازش کی اور پھر کیوں انہوں نے جھوٹ باپ سے جھوٹ بولا. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ حسد تھا, اور یہ دنیا کی حسد جو آتا ہے دنیا کی محبت. اب تمام گناہوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے. جب تک ہم جھوٹ بولتے رہیں گے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھیں, ہر ایک کو چاہیے کہ چاہے چھوٹا جھوٹ ہے چاہے مذاق میں جھوٹ ہے, جھوٹ جھوٹ ہے, تو ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. تو اب اگر جب ہم اپنی مرضی, اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے تحت زندگی گزاریں گے تو پھر ہم جھوٹ کا سہارا لیں گے. ہمیں اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اس میں اخلاص کرنا ہے, تو پھر جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پھر انسان میں اتنی ایمانی قوت آ جاتی ہے, اس کا وہ ڈر خوف نکل جاتا ہے, کیونکہ وہاں اللہ کا ڈر اللہ کا خوف آ جاتا ہے, تو یہ دنیا والوں کا خوف نکل جاتا ہے. اب یہاں دنیا ہی دنیا ہے ان کے بھائی, حالانکہ وہ پیغمبر کے وہ تھے, بیٹے تھے, یہ یاد رکھیں. لیکن دنیا کی لالچ تھی, تو اب وہ لالچ بری بلا اور اس سے حسد پیدا ہو گیا. وہ باپ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے جی, اسے حسد کرنے لگے, اور پھر جب انہوں نے خواب دیکھ لیا تو اور بھی حسد ہو گیا. اب انہوں نے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا, ایسے ہی ہوتا رہے گا. تو ہمیں اس حسد سے بچنا ہے. جب تک ہم حسد سے نہیں بچیں گے بات نہیں بنے گی, اور پھر ہمیں جو ہم جھوٹ بولیں گے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں 100 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ حق ہے اور وہ حق کو ظاہر کرتا رہتا ہے, کر دیتا ہے وقت کے مطابق. یہ اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹ کو کس وقت وہ ظاہر کرے, یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن اسی دنیا میں بھی دنیا میں جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے, جھوٹ چھپتا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے. باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے, بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے.
اب یہاں میں دو تین سبق یہاں میں مل رہے ہیں. وہ کیا, اور جاؤ اللہ کمی سے ہی بے دم من قذب قال فل بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کا کرتا جھوٹ موٹ کے وہ خون سے میں کر کے لے آئے, باپ کو دکھایا. باپ نے انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے مانا نہیں, انہوں نے کہا کہ تم جو یہ مجھے بیان سنا رہے ہو, یہ جو بات بنا رہے ہو, یہ کہانی جو سنا رہے ہو, یہ تم اپنے کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنے کو جائز سمجھنے کے لیے کر رہے ہو. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بالکل ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہم کو تو پیغمبر سے ان سے تو کوئی بات چھپی نہیں تھی. اب نہ انہوں نے شور کیا, نہ انہوں نے کوئی گلہ کیا, نہ انہوں نے بچوں کو ڈانٹا, کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا میں صبر کروں گا اور اچھا صبر کروں گا, اور میں اس میں میں اللہ ہی کی مدد کا طلبگار ہوں, یا اللہ میری مدد کرے گا. اب اس میں ہمیں کیا سبق ملا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا بالکل. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم کہانیاں گڑیں گے, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ ہوتا چلا جائے گا. لیکن جھوٹ چھپتا نہیں ہے, جھوٹ آخر کار ظاہر ہو جاتا ہے, اس جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور ہمیں تکلیف دے رہا ہے, ہمیں ہر لحاظ سے تکلیف دے رہا ہے, ذہنی لحاظ سے بھی, مالی لحاظ سے بھی, عزت ہماری عزت پہ بھی وہ داغ لگا رہا ہے, ہر کچھ کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہیں صبر کرنا ہے. اور صبر جمیل ہے, یہاں لفظ آیا صبر جمیل. ایک تو صبر ہے, ہمارا صبر کیسا ہے, رو لیں گے, پیٹ لیں گے, گلے شکوے کر لیں گے, لڑائی جھگڑے کر لیں گے, آخر صبر کر ہے, یہ صبر نہیں ہے, اس کو صبر نہیں کہتے. بالکل یہاں یعقوب علیہ السلام کا صبر. اب آپ لوگ کہیں گے کہ وہ تو پیغمبر سے, تو پیغمبر آئے کہے کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے آئے نا, ہمارے لیے نمونے کے لیے آئے نا, اسی لیے آئے کہ جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے تم کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ طاقت دی ہے, صلاحیت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ سے مانگ لیں گے صبر اور صبر جمیل, وہ ضرور ہمیں دے گا. اب صبر جمیل کیا چیز ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ کسی نے ہمیں ہر لحاظ سے, ہمیں عزت کے لحاظ سے, مالی لحاظ سے, جانی لحاظ سے, اولاد کے لحاظ سے, رشتوں کے لحاظ سے, جس لحاظ سے بھی ہمیں تکلیف پہنچائی ہے, ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کو جواب دیں. ہم صبر کریں, ہمیں معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اگلا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے, لیکن مجھے صبر کرنا ہے. اور اس جس شخص نے اور جس عورت نے ہمیں تکلیف دی ہے, اس کو مجھے, اس کے لیے مجھے اپنے دل میں نہ غصہ رکھنا ہے, نہ کینہ رکھنا ہے, نہ بغض رکھنا ہے, اور نہ اس کے متعلق کوئی غلط بات کرنی ہے. کسی سے کوشش سے کوئی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اللہ سے جڑے ہوئے نا, تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب دنیا والوں کو بتا کے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں غیبت. ہو سکتا ہے جس نے ہمارے ساتھ کیا, ہو سکتا اللہ نے اسے توفیق دی. توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ اسے چاہ رہا ہے. جب ہم اس طریقے سے سوچیں گے نا, تو پھر ہمارا ذہن اور دل و دماغ کھلے گا اور ہم میں صبر آئے گا. لیکن ہم دنیا کے لحاظ سے سوچیں گے تو ہم تنگ دل ہوتے جائیں گے, ہم میں نفرتیں بڑھتے چلے جائیں گے, غصے بڑھتے چلے جائیں گے, کینہ بغض بڑھتا چلا جائے گا, और हम बीमार से बीमार होते चले जाएंगे और आखिरकार मर के जहन्नम के गड़े में चले जाएंगे। तो हमें सबर करना है, क्योंकि हर काम के पीछे अल्लाह है, अल्लाह की मर्जी है। मुझे सिर्फ चेक क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि मुझे जो भी तकलीफ पहुंची है किसी की तरफ से, चाहे घर वालों की तरफ से पहुंची है, चाहे माँ बाप की तरफ से पहुंची है, चाहे शौहर की तरफ, नंदों की तरफ, जिससे या ऑफिस में या बाहर या माली नुकसान जो भी हुआ, मुझे सबसे पहले अपने को चेक करना है कि मैं, मुझे जो ये तकलीफ आई है, मैं कहां अल्लाह और रसूल को नाराज कर गई हूं, कहां मैंने कुरान और सुन्नत के खिलाफ कदम उठाया, कहां कुछ ऐसी मैंने कोताही की जिसका अल्लाह ताला ने मेरा कान मड़ोला, मुझे अल्लाह ताला ने ये तंबी की कि सही हो जाओ, अपने को ठीक करो। अब इस वक्त जो भी आ रहा है, जिस सूरत में अजाब आ रहा है, कौमों के लिहाज से या एक फर्द के लिहाज से, हर एक को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे नाखुश है, अल्लाह ताला हमसे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अपने लिए पैदा किया, मैं दुनिया में फंस गई हूं। तो मैं जब इस तरीके से सोचूंगी, अपनी इसलाह करूंगी तो बात बनेगी। और अगर मैं दुनिया वालों को देती रहूंगी और दुनिया वालों को इल्जाम दे, ज्यादा तकलीफ तो दुनिया वालों की तरफ, सामने अल्लाह तो नहीं आया, सामने तो अल्लाह ताला ने मखलूक को रखा हुआ है, कहीं शौहर को रखा हुआ है, कहीं नंदों को रखा हुआ है, कहीं देवरानी जिठानियों को रखा हुआ है, कहीं बॉस को रखा हुआ है, ये तो है, लेकिन पीछे कौन है? अल्लाह। एक जब अल्लाह के हुक्म से एक पत्ता नहीं हिल सकता तो कोई हमें तकलीफ कैसे दे सकता है, कोई हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, कोई हमें फायदा कैसे पहुंचा सकता है? सब पीछे अल्लाह है। अगर मैं तकलीफ में हूं और तकलीफ आ गई मेरे ऊपर, तो सबसे पहले मुझे अपनी तरफ देखना है कि कहां मैं गलती कर गई हूं, कहां मैं अल्लाह को नाराज कर गई हूं, कहां मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहां मैंने कुरान सुन्नत के खिलाफ काम किया, नहीं किया, सब ठीक था, मेरी नीयत भी सही थी, तरीका भी सही था, तरीका भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक था, मेरी नीयत भी अल्लाह और रसूल की रजा थी, और फिर भी मैं तकलीफ में हूं, तो ये जो तकलीफ है ये फायदे की है, ये तकलीफ नहीं है, ये अल्लाह की मोहब्बत है। क्यों? कि मैं और किसी तरीके से अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकती, तो अल्लाह ताला ये छोटी मोटी तकलीफें लाकर, जब मैं इस पे सबर करूंगी, अच्छी तरह बर्दाश्त करूंगी, मैं अल्लाह की तरफ से समझूंगी और इसमें राजी बरजा रहूंगी, तो हमारा अल्लाह के कुर्ब हासिल होगा, ये इसमें फायदा है। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा बेटों को, क्यों नहीं कहा? नाराज हो सकते थे, डांट सकते थे, कह सकते थे, तकलीफ में आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। ये हमारे लिए इसमें सबक है अच्छी तरह। अब उन्होंने दूसरी बात क्या की कि मैं अल्लाह तुम्हारी बातों में अल्लाह से मदद मांगूंगा, तो हमें भी अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। ये कुरान हमारे लिए है, कुरान के मुताबिक अमल करेंगे तो हमें ये नुक्ते खुलते चले जाएंगे और हमारी जिंदगी आसान होती चली जाएगी। फिर अल्लाह ताला फरमाता है,
جاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون।
और एक काफिला आया और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा, उसने अपना डोल लटका दिया, कहने लगा वाह वाह खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। उन्होंने उसे माल तिजारत करार देकर छुपा दिया और अल्लाह ताला इससे बाखबर था।
हाँ, वो वजात सय्यरा तुम फअरसलू वारिदहुम फअदला दल वक्त قال يا بشرى هذا غلام واسروه به جاء والله عليم بما يعملون। और फिर एक काफला आया, जब उनको डाल के चले गए तो एक काफला आया। अब ये सारे काम कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है, ये याद रखें। एक काफला, वो काफला जो फौरन ही आया, हो सकता था अगर हम दुनिया के लिहाज से सोचें तो हो सकता था एक महीने तक नहीं आता, लेकिन सारे काम के पीछे अल्लाह है। और अब अल्लाह को यूसुफ अलैहि सलाम को बचाना है तो अल्लाह ताला ने फौरन एक काफले को वहां भेजा, उन्होंने अपना डोल पानी के लिए इसमें डाला, तो डोल में यूसुफ अलैहि सलाम ने ये रस्सी पकड़ ली और वो उसको वो ऊपर उठा लिया। تو بڑے خوش ہو گئے. یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے اور کم عمر سے, دل بہت خوش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو لڑکا ہے, یہ تو ہمارے لیے مال تجارت ہے. ظاہر ہے انہوں نے اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا, غلامی تھی سب جگہ, غلام خریدتے تھے بیچتے تھے, اس سے کام لیتے تھے, سارے کام اس سے کرواتے تھے. تو وہ جو جس نے پکڑا, جس کو اس نے بھیجا تھا, ایک قافلے والے نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا, جس کو بھیجا تھا اس نے اس لڑکے کو چھپا دیا. کیوں کہ اب تو یہ تو اس کی چیز تھی نا, قافلے والوں کی تو نہیں تھی, اس کی تھی. تو اسے چھپا دیا کہ اب اس کو میں بیچوں گا اور فائدہ اٹھاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں سب سے باخبر تھا, یعنی اب اللہ دیکھ رہا ہے. اب اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے, دیکھیں ساری پلاننگ اللہ ہے اور پیچھے اللہ ہے, اور اللہ کہہ دے رہا ہے کہ میں دیکھ رہا باخبر تھا ہر چیز سے. اب یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے اس کائنات میں. اب یہاں یہ نقطہ حل ہو گیا کہ میری زندگی میں اور اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ ہے, اور اللہ ہی کروا رہا ہے, فرشتوں کے ذریعے, نیک صالح لوگوں کے ذریعے سے, جنوں کے ذریعے, جو اس کے کارندے ہیں, جو اس کے مومن و مومنات, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کروا رہا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. یہ تو ہمیں اصل یہاں نقطہ ہمیں کیا نکلا, نقطہ یہ نکلا کہ ہمیں صرف اللہ کو لینا ہے, اللہ اور رسول کو لینا ہے, اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے امام کی ضرورت ہے بس. پھر اس کے بعد ہماری زندگی انتہائی آسان ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
اور انہوں نے اسے بہت ہی حلیق قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو, بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں.
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَارُوهُ بِثَمَنٍ مِّن بَخْسٍ دَرَاهِهِمْ مَعْدُود وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. جس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا اور چھپایا تھا اس نے مصر جا کے بہت کم قیمتوں پہ انہیں بیچ دیا. کیوں کہ اسے تو بس تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت تھی, اسے تو زیادہ لالچ نہیں تھی یا وہ کچھ جانتا نہیں تھا. اس نے بہت تھوڑے پیسے میں جلد سے جلد اس یوسف علیہ السلام کو کچھ درم میں بیچ دیا, کیونکہ یوسف علیہ السلام کو رکھنے میں کوئی اسے رغبت نہیں تھی, وہ نہیں چاہتا تھا. بس غلاموں کا زمانہ تھا, غلام بیچے اور خریدے جاتے, اس نے بیچ دیا. خریدا کس نے؟ خریدا وہاں کا جو حکمران تھا, عزیز مصر نام تھا اس کا, اس نے خریدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مصر کے وال میں سے جس نے سے خریدا وہ وہاں کا حکمران تھا, ذمہ دار تھا, مالک تھا. وہ گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بڑی عزت کے ساتھ رکھو. اب کیونکہ وہ انتہائی اللہ وقت آنے والے وقت کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا تھا, انتہائی خوبصورت تھے, تو وہ اس کو کچھ نظر آیا ان میں, تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ اس کو انتہائی احترام سے رکھو, یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے, اور اگر نہیں تو میرے خیال میں اس کی اولاد بھی نہیں تھی, تو ہم اسے اپنے اولاد کے جلے یعنی اپنا لے پالک بیٹا مان لیں گے. اور اس طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے مصر میں جگہ دی. اب جو سوال کیا گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہود نے قریش والوں سے کہا تھا کہ یہ سوال کرو کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام یہ فلسطین سے مصر کیسے آئے, تو یہ اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مصر میں یوسف علیہ السلام کو جگہ دی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ بھی دے دی, اور جگہ کہاں دی, وہ جو وہاں کا جو حکمران تھا اس کے دی. علم خوابوں کی تعبیر کا علم تو یہ جانتے ہی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا, بتایا تھا, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ اپنے ارادوں پر غالب ہے اور اکثر لوگوں کو علم نہیں. اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے اوپر حالات آتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اگر ہم تکلیف میں ہیں اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو, اس تکلیف میں اگر ہم اس تکلیف کو ہم صحیح طریقے سے لیں گے اور اللہ کی طرف سے اس کو سمجھیں گے اور راضی برضا رہیں گے اور اس تکلیف کو اچھے طریقے سے برتیں گے, تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. کچھ مشکل نہیں ہے کہ اس تکلیف کے آخر کا نتیجہ اچھا نکلے گا انشاءاللہ. تو اب یہاں یہ غلام بن کے آ گئے مصر میں, اور کس نے خریدا, مصر کے حکمران نے خرید لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اب یہیں سے عزت دینی شروع کر دی. اب دیکھیں یہیں سے عزت دینی, جو بیوی سے کہا کہ اسے عزت سے رکھو آرام سے رکھو, یہ ہمیں فائدہ دے گا. اس وقت تو جو غلام تھے ہر ایک کی قیمت اپنی جسامت کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے, طاقت کے لحاظ سے الگ 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 ہوتی تھی, اور پھر مالدار کی غلام خریدنے کی طاقت الگ ہوتی تھی, غریب کی غلام خریدنے کی طاقت الگ ہوتی تھی. کیونکہ نوکر جیسے اب نوکر ہیں وہ چیز تو نہیں ہے لیکن شکل تقریباً وہی ہے اس وقت ہمارے ملک میں. اچھا اللہ کہہ رہے میں جو بھی کر رہا ہوں اس کا مجھے علم ہے, لوگوں کو نہیں معلوم, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہاں جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا علم تو اللہ کو ہے کہ ہمارے ساتھ کون اچھا کر رہا ہے, کون برا کر رہا ہے, کون فائدہ پہنچا رہا ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی تکلیف دے رہا تو بھی اللہ کی طرف سے, کوئی فائدہ پہنچا رہا تو بھی اللہ کی طرف سے. اس کا مطلب یہ انسان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے آگے, صرف اس کو وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا, نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمیں یہ زندگی گزارنے. اس وقت ہم لوگوں کو یہ جو زندگی ہماری بہت تکلیف میں ہے, اگر آن دی ہول سب دیکھا جائے مسلمان اس وقت ہر لحاظ سے تکلیف میں ہے, ذلت میں ہے, ایمانی کمزوری ہے, اللہ ناراض ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. کیوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا, یہ جو دنیا دی ہے اس کو دی ہے اپنی پہچان کے لیے, اپنے سے کنیکشن کے لیے, رابطے کے لیے. اللہ کی مخلوق جب ہم اللہ اور رسول سے کنیکشن کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے, فائدہ اللہ ہی پہنچا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں مخلوق کی محبت ڈالتا ہے تو ہم پھر مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ سب طریقے ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.